باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما قسمت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ آیہ مبارکہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج ہی نازل ہو رہی ہے، اور شاید کہ ہمارے حالات پر اس کا سب سے زیادہ انطباق ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا ہے فساد بر میں بھی اور بحر میں بھی، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے. مما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کمائی کے، ان کرتوتوں کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ چکھائے انہیں اپنے کچھ اعمال کا مزہ. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. جو کچھ اس وقت پوری دنیا میں بدامنی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جو اب یہ خلیج جو ہے، اسے خلیج عربی کہیں یا خلیج فارس کہیں، اس میں جو ایک آتش فشاں کی سی شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے نہیں، گویا کہ آج کے حالات کے لیے یہ آیا مبارکہ. ویسے تو قرآن مجید کے نزدیک فساد جو ہے، جہاں بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کی جا رہی ہے وہ فساد ہے، چاہے کتنا ہی امن ہوا. ڈاکوؤں کا اگر کوئی مسکن ہے اور اس میں امن ہے تو اسے امن نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ تو بنیادی طور پر فساد کے لیے ہی تو وہ سارا ان کا نظام ہے. تو روئے ارضی پر جہاں بھی جو اس کا حاکم حقیقی ہے، اس کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کے مطابق نظام قائم ہو، چاہے بظاہر کتنا ہی امن وہاں ہو، اللہ کے نزدیک وہ فساد ہے، بغاوت ہے. پھر یہ کہ یہ فساد اور بغاوت پوٹینشیل جو ہوتا ہے، اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، کچھ تو خون ہوتا ہے، فسادات ہوتے ہیں، اور وہ آگ لگتی ہے جو امن کو کھا جاتی ہے. اور یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد. اب جب وہ تیسری عالمگیر جنگ آئے گی تو کیا ہوگا، اس کے تصور سے بھی آج کا انسان کانپتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہیے ان سے گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے تھے. کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکین پر مشتمل تھی. فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یوم اذ یصدعون، دوہرا کر وہی مضمون آ گیا. بس آپ تو اپنے رخ کو سیدھا رکھیے دین قیم کے لیے، وہ دین اس لیے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے. ذالک الدین القیم، یہی ہے دین بالکل سیدھا. تو سیدھے دین پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، اپنے رخ کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دیجیے، بالکل یکسو ہو کر اس دن پر قائم رہے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کو پھر پھرنا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے، اس کے آنے کے بعد واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے اللہ کی طرف سے. یوم اذ یصدعون، اور اس روز لوگ پھر تقسیم ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو کوئی نیک کام کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی لیے، یمہدون تمہید جس سے بنا ہے، وہ اپنے ہی لیے اپنا بستر سنوار رہا ہے، اس لیے کہ جو نیکی کر رہا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جنت میں عیش و آرام اسی کو حاصل ہوگا. لہذا وہی مضمون جو سورہ عنکبوت میں بھی آ چکا ہے کہ اگر کسی کو توفیق ملی ہے خیر کی اور اللہ کے دین کی خدمت کی، تو وہ اللہ پر نہ سمجھے کہ کوئی احسان کر رہا ہے، نہ دین پر یہ سمجھے کہ کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، یقیناً اسے پسند نہیں ہے کفر کرنے والے. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت دیتے ہوئے آتی ہیں. وَلَيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ. وَلَتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چلیں یہ کشتیاں جو ہیں اس کے حکم کے ساتھ. وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کر سکو اس کے فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس معجزات لے کر، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر. فانتقمنا من الذین اجرموا، تو پھر جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے مجرموں کی روش اختیار کی، ان سے ہم نے پورا بدلہ لیا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور یقیناً ہمارے ذمے تھا اہل ایمان کی مدد کرنا، اہل ایمان کو غالب کرنا اور ان کو بلیا میٹ کرنا، یہ گویا کہ ہماری ذمہ داری تھی. اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر صحابا، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور چلاتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء، پھر پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا، پھر ان کو کر دیتا ہے تہ بر تہ. یہ تو ہوائی سفر کے دوران بسا اوقات اس کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب یا تو ہم چڑھ رہے ہوں یا اتر رہے ہوں، تو بادلوں کی ایک تہ میں سے گزر گئے، پھر ایک خلا ہے، پھر ایک تہ آ گئی ہے، پھر خلا ہے، پھر ایک تہ آ گئی ہے. تو بسا اوقات کئی کئی تہیں ہیں کہ جن میں سے گزر کر یا جہاز اوپر چڑھتا ہے یا اترتا ہے. فتر البت یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ ان کے بیچ میں سے نکلتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس بارش کو بھیجتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. ان کے لیے تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کا ایک پیغام ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً اس بارش کے نزول سے پہلے بالکل مایوس ہو چکے تھے، ان کی کھیتیاں جو ہیں وہ سوکھ رہی تھیں، ان کی محنت جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اکارت جا رہی تھی، ہل چلائے گئے ہیں، بیج ڈالے گئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ آرٹیفیشل اریگیشن ہے، لہذا ان آیات کا اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. ان آیات کا مفہوم ان کی سمجھ میں آتا ہے جہاں بارانی زمینیں ہیں، کہ جو بھی کاشتکار نے محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالا ہے، اب سراسر بس وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر تو باران رحمت نازل ہو جائے تو پھر ان کے پو بارا ہو گئے، اور ورنہ یہ ہے کہ کیا کرایا اور کل محنت جو ہے وہ ضائع گئی. تو وہ ہی کہہ رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بارش آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کی کلی کھلتی ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، ذرا دیکھو اپنے رب کی رحمتوں کی نشانیاں اور اس کے اثرات. کیف یحیی الارض بعد موتھا، کیسے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان ذالک لمحی الموتا، وہی ہستی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گی. مردہ زمین کا زندہ ہو جانا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انسانوں کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہو جانا، یہ تمہیں بہت مشکل نظر آتا ہے. حالانکہ وہی اللہ جو یہ کر رہا ہے وہی وہ کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی تیز کوئی ہوا بھیج دیں، کوئی بگولا والی، کوئی باد سرسر کا جھونکا آ جائے، یا یہ ہے کہ کوئی سخت پالے والی ہوا آ جائے اور وہ دیکھے کہ ان کی کھیتی جو ہے مرجھا کر رہ گئی، وہ پیلی پڑ گئی، تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے، ہم پر تو بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ستم ہو گیا، بڑا اللہ کا اس وقت جو ہے ہم پر بڑی زیادتی ہوئی ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ موڑ کر جا بھی رہے. یعنی بہرا جو ہے کم سے کم اگر سامنے آپ کے دیکھ رہا ہے تو وہ اشاروں سے ہی کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، وہ کم وقت بہرے بھی ہیں اور پیٹھ موڑ کر جا بھی رہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے، لہذا آپ ان کو تو کوئی بھی بات جو ہے آپ کی ان کے پلے نہیں پڑ سکتے. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مضمون آتا ہے حضور کی دلجوئی کے لیے، کہ آپ پریشان نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے جو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا آپ نے محنت میں کوئی کسر رکھ دی ہے کہ ان کے سامنے حق شاید واضح نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے، حقیقت میں یہ بڑھ چکے. ومان تب حاضل ام یہ اندلالت، اور آپ ان اندھوں کو ان کی ضلالت اور ان کی گمراہی سے اب ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ سنا سکتے ہیں صرف ان کو جو ہماری آیات پر ایمان لائیں، اور وہی ہوں گے کہ جو فرما برداری اختیار کر لیں گے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے ضعف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے چارہ، بے مد، یعنی کوئی طاقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنی ضروریات جانتا بھی نہیں. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے. پھر ذرا تصور کیجئے، 20, 25, 30 برس, 35 برس یہ عرصہ ہے انسان کی زندگی کا کہ قوا جو ہے ان میں توانائی ہے اور پوری انسان کی صلاحیتیں جو ہے اپنے عروج پر پہنچی ہیں. ثم جعل من بعد قوت ضعف وشیبا، پھر اس قوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ضعف پیدا کر دیتا ہے. اب قوا مطمئن ہو رہے ہیں، چہروں پر جھریاں آ گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، انسان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے اندر وہ توانائی نہیں ہے، وہ دم خم نہیں ہے. شیبہ اور بال جو ہے وہ سفید ہو گئے. یخلق ما یشاء، اللہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہی ہے صحیح صحیح اندازہ کرنے والا، اور وہی ہے سب قدرت رکھنے والا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن کے قیامت کھڑی ہو جائے گی تو یہ مجرم جو ہے قسمیں کھائیں گے. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو نہیں رہے تھے بس ایک گھڑی کے سوا، تو ایک گھنٹہ بسر کیا تھا ہم نے، بس اس سے زائد نہیں. دنیا کی زندگی میں ہم نے کیا کھا کما لیا ہوگا اور کیا ہم نے گناہ کر لیے ہوں گے، وہ ایک گھنٹہ تو وہاں رہے تھے. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے یا الٹے پھرائے جاتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو علم اور ایمان نصیب ہوا تھا، لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث، لوگو تم رہے ہو اللہ کی اس کتاب میں، اللہ تعالی کے اس علم میں، الى يوم البعث، يوم بعث تک. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، اب یہ يوم البعث آ گیا ہے، یہ ہے باعث بعد الموت کا وہ وقت کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے لیکن تم لوگ جو ہے علم نہیں رکھتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی تھی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ستم کیا تھا، نہ کوئی معذرت کام آئے گی، نہ کوئی معافی مانگنا اور کوئی معذرت تراشنا جو ہے ان کے لیے مفید ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی منانا چاہے گا کہ روٹ گئے ہو تو کوئی جائے اور منائے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے، ہر انداز جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے کہ کسی طرح بات ان کی سمجھ میں آ جائے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ، اور اگر اے نبی آپ کوئی اور نشانی ان کے سامنے لے آئیں گے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ یہی کہیں گے کہ تم نے کوئی سراب جو ہے، کوئی نظر بندی کر لی ہے، کوئی بغیر کسی حقیقت کے کوئی شے ہمارے سامنے لے آئے ہو، یہ صرف تمہارا جادو ہے اور نظر بندی کے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. فصبر، تو ڈٹے رہیے، جمے رہیے، آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آنے پائے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے. کتنی مہلت وہ دے رہا ہے کفار کو یہ اس کے علم میں، کبھی ابھی تمہیں کتنا کچھ آزمانا ہے یہ وہ جانتا ہے، لیکن اس کا آخری وعدہ یہ ہے کہ بالآخر ہماری مدد آئے گی. لقد حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں اور اہل ایمان کی مدد کریں. کب کا معاملہ جو ہے یہ ہے اصل میں سارا، لیکن یہ کہ یہ تم یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور دیکھنا تمہیں ہلکا نہ کر دے وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی جو دباؤ تم پر ڈال رہے ہیں، جو پریشرائز کر رہے ہیں، جو چاروں طرف سے تمہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدموں کو اکھاڑ دیں، تمہارے قدموں میں کوئی لغزش پیدا کر دیں، تمہیں ہلکا کر دے. نہیں، جمے رہو، ڈٹے رہو، معلوم ہو کہ ایک چٹان ہے کہ جس کو کوئی طاقت ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ الف لام میم کے سلسلے کی آج تیسری سورت ہے، سورہ لقمان. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے، حکمت بھری کتاب، محکم کتاب، پختہ کتاب، اس کی آیات ہے کہ جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. ہدم و رحمت للمحسنین، یہ ابتدائی آیات جو ہے سورہ لقمان کی، ان میں آپ مشابہت دیکھیں گے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے. فرق یہ ہے کہ وہاں فرمایا گیا تھا ہدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدن للمتقین ہدن و رحمتا للمحسنین. اور متقین جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی چوٹی ہے وہ احسان ہے، اسلام، ایمان، احسان، اور تقویٰ ہے کہ جو انسان کو اس ارتقاء پر آگے بڑھنے پر ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، جس طرح دنیا میں ایک سے آگے دوسرا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے دین کے معاملے میں بھی اسلام سے اوپر اٹھو ایمان تک آؤ، ایمان سے اور اوپر اٹھو درجہ احسان تک پہنچو. تو جو درجہ احسان کو پہنچ گئے ہوں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرت ہم یوقنون، پھر دیکھیے کہ آخرت کے لیے لفظ یقین آ رہا ہے جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا وبالآخرت ہم یوقنون، اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی کوئی شخص لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کی سیرت میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، نہ نماز قائم کرتا ہے نہ زکات ادا کرتا ہے، تو جھوٹا ہے اس کا دعویٰ جو ہے ایمان بالآخرت کا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آیت تو بالکل سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بین ہی انہی الفاظ میں آئی ہے کہ کوئی ایک شوشے کا فرق بھی نہیں، یہی ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہے وہ لوگ جو بالآخر جو آخری منزل مراد ہے کامیابی کی اس تک پہنچ جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں حاصل کرتے ہیں کہ جو لہو الحدیث، کہ جو انسان کو غافل کرنے والی ہے. آج کل آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں جسے پیس ٹائم کہتے ہیں، وقت گزاری کے مشغلے، یہ جو ہمارے یہ سب کس کام کے لیے، صرف یہ کہ انسان کو غافل کرے. انسان چونکہ بس وہ یا تو دنیا کے کب کی کمائی میں مصروف ہوتا ہے، یا اگر وقت صرف کوئی تھوڑا سا بچ گیا ہے تو کسی نہ کسی ایسے مشغلے کے اندر اس کو وہ گنوا دیتا ہے، گلا دیتا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر راگ رنگ ہے، اب یہ ڈرامے ہیں، ٹیلی ویژن نے اب آ کر جو ہے جس طریقے سے انسان کے اوقات کو، یوں سمجھیے جیسے سرطان جو ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر گرفت کرتا ہے اس کی جڑیں، اس ٹیلی ویژن نے آ کر جو ہے اس کے انسان کے سارے اوقات کو جو ہے اپنے احاطے میں لے لیا ہے. کہاں اب اس کے پاس وقت ہے کچھ سوچنے کے لیے، کوئی اللہ سے لو لگانے کے لیے، کہیں ذکر کرنے کے لیے، وہ چیز جو ہے اپنے اندر جذب کیے رکھتی ہے. اور آئندہ نسلوں کا معاملہ جو کچھ کے وہاں ہو رہا ہے، وہاں جس طریقے سے لوگ اب پریشان ہیں کہ یہ کیا، یہ ٹیلی ویژن کلچر جو ایک نیا ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت لے کر آ رہا ہے اپنے جلوں میں. لیکن ہمارے یہاں بہرحال ابھی اس بیماری کا آغاز ہے، لیکن یہ کہ کسی شخص کو اگر عبرت حاصل کرنی ہو تو جہاں وہ ٹی وی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکی ہے وہاں کے حالات سے انسان جو ہے سبق حاصل کر سکتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ سب کچھ اس لیے آخری ہے، ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ شیطان کے چیلے چانٹے ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے اس طریقے سے لگا دی ہیں کہ لوگوں کو کچھ سوچنے کا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، وہ ایک انداز تھا، اور مست رکھو ان کو اس لہو لعب کے اندر اور اس لہو الحدیث کے اندر، یہ اس شیطان کی دوسری چال ہے. وہ بغیر علم کے ان کو گمراہ کر رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنایا ہوا ہے، کس کو؟ اللہ کے راستے کو. اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب ہے اہانت آمیز، رسوا کن. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ پیٹھ موڑتا ہے استکبار کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، سنا انسنا کر دیا. کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی سقل ہے، کان بہرے ہو چکے ہیں. فبشر ہو بعذاب علیم، تو اے نبی اس شخص کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، سب کچھ سن کر انسنا کر دینے والے. اور بہرحال ایک تلخ سی بات ہے، لیکن میں خود اپنے ذاتی تجربے سے کہتا ہوں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ہمارے ہاں بڑے ذوق شوق سے درس قرآن میں شرکت کر رہے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، انہیں مجال ہے ٹس سے مس ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ سن کر نہ معلوم وہ سن کر وہ کس لیے. اور اکثر و بیشتر ان میں سے لوگ جو ہے وہ پہلی سبھا میں بیٹھے نظر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سن سن کر وہ جو میں کہا کرتا ہوں شاید سن ہو گئے بالکل، کہ کوئی ان کی زندگی میں حرکت، کوئی پیش قدمی، کوئی تبدیلی، کوئی آگے بڑھنا، کوئی آدمی کسی چیز کی نفی کرے یا اسے قبول کرے، کچھ تو کرے. معلوم ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ یا تو ان کے ایک کان سے نکل کر دوسری سے، ایک سے اندر داخل ہو کر دوسری سے نکل جاتی ہے، یا یہ ہے کہ بہرحال اندھے بہرے ہو گئے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. کان نفی اذنے ہیں وقرن فبشر ہو گیا عذاب الیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہیں نعمتوں والے باغات، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقاً، یہ اللہ کا وعدہ ہے پختہ اور سچا. وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست کمال حکمت والا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنائے ہیں بغیر ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھو. والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے ہیں مبادہ وہ تمہیں لے کر کسی ایک طرف کو جھک پڑے. وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے اس زمین میں ہر طرح کے چوپائے جو ہیں ان کو پھیلا دیا ہے. وانزلنا من السماء ماء، اور اس نے اور وہ ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور اس میں ہم ہر طرح کے نہایت لذیذ اور دلکش قسم کے میووں کی جوڑوں کی شکل میں پیدا کرتے ہیں. ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. فارونی مادہ خلق الذین من دونہ، تو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ان کے سوا جو معبود تم نے تراش لیے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ان کی بھی کوئی تخلیق ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ. اب یہاں حضرت لقمان کو ان پر ایک دلیل کی حیثیت سے کوٹ کیا جا رہا ہے. حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی نبی یا رسول کے امتی تھے، بلکہ ایک صحیح الفکر انسان، سلیم الفطرت انسان. کیونکہ پچھلی صورت میں یہ بتایا گیا کہ یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی دین قیم ہے. تو جس انسان کی فطرت مست نہ ہوئی ہو، سلیم ہو، صحیح ہو، سالم ہو، وہ خود بھی اسی دین تک پہنچ جاتا ہے. صرف یہ کہ ڈیٹیلز کے اندر جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. حلال حرام کی تفصیلات جو ہے شریعت کی، وہ تو انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور سوچ سے نہیں پہنچ سکتا، لیکن دین کے جو اساسات ہیں، توحید اور آخرت، ان تک انسان لازماً پہنچ جائے گا. پھر یہ کہ معروف اور منکر انسان جانتا ہے فطری طور پر کہ کیا چیز بھلی ہے کیا بری ہے، یہ بھی انسان کے علم کے اندر ہے. تو نیکی اور بدی تک بھی پہنچ جائے گا نمبر ایک، اور توحید اور معاد تک بھی پہنچ جائے گا نمبر دو. اس کی مثال ہے کہ جو یہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے لا کر لائی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. ان اشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا، یعنی حکمت کا لازمی تقاضا ہے شکر خداوندی. وَمَنْ يَشْكُر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے شکریہ کی حد احتیاج نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور ذرا یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے. اور یہی سمجھا گیا ہے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت ہے. یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جیسے ایک دولت مند شخص جو ہے اپنے موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے اپنی دولت کے بارے میں، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کہاں کیا ایسٹس ہیں، کہاں میری کیا انویسٹمنٹ ہے، یہی بتائے گا. تو ایک حکیم اور دانا انسان، اس کی عمر بھر کی کمائی وہ حکمت ہے، وہی وہ منتقل کرے گا اپنے انتقال کے وقت اپنی اگلی نسل کو کہ میری کل سوچ کا حاصل یہ ہے. جیسے اقبال کا وہ شعر ہے کہ یہی ہے متاع فقیر، اور میرے قافلے میں لٹا دے اسے، اور لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، میری عمر بھر کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے. تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی، یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ناانصافی ہے. اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتوں کے معاملے کو ذرا بیچ میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اضافہ فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں. وہی جو سورہ عنکبوت میں مضمون آ چکا تھا، میں نے عرض کیا تھا، سورہ لقمان میں بھی آئے گا. پھر والدین میں سے بھی والدہ کا خصوصی حق ہے، اس لیے کہ انسان کے وجود میں آنے کا جو معاملہ ہے اس میں جو مشقت اور جو محنت اور جو مصیبت ماں کو جھیلنی پڑتی ہے، ظاہر بات ہے کہ باپ کا حصہ اس میں ایک کسی بھی درجے میں اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا. حملت ہو امہ وہن علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے. وفصالہ فی عامین، اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا. انشکر لی ولی والدین، کیا وصیت کی تھی کہ شکر کرنا میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. الی المصیر، اور بالآخر تو تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہاں وہ بات خوب جڑ گئی منطقی طور پر کہ ایک حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ایک حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر یہ دو حقوق ٹکرا جائیں، والدین شرک پر مجبور کریں تو کیا کریں؟ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جھگڑیں، تم سے جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک شریک ٹھہراؤ کسی ایسی ہستی کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت مانو. لیکن اس کے باوجود صاحب ہما فی دنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے سارے حقوق ختم ہو گئے، ان کا ادب، ان پر خرچ کرنا، ان کی خدمت، یہ ان کا حق پھر بھی باقی رہے گا. وتبع سبیل من اناب الی، لیکن پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. والدین کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، اگر والدین بھی صالح ہوں، اللہ کے بندے ہوں، مومن ہوں، مسلم ہوں، تو کیا کہنے نور الانا نور، ان کی پیروی کرو. لیکن اگر نہیں تو والدین کی پیروی نہیں ہے، خدمت ہے ان کی، حسن سلوک ہے ان کے ساتھ، پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں جتلا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. اس کے بعد اب حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو. فتکن فی صخرۃ، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا فضاؤں اور خلاؤں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر وہ نیکی یا بدی کی گئی ہو. یا تبہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف الخبیر، یقینا اللہ تعالی بہت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے. یہ گویا کہ معاد کا معاملہ ہو گیا. اب دیکھیے یہاں قیامت یا جنت یا دوزخ کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ الفاظ تو کسی نبی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں. یہ ہے فلسفی، یہ غور و فکر کرنے والا انسان، وہ اصول کی حد تک پہنچ گیا کہ انسان کے اعمال ضائع جانے والے نہیں ہیں، بدلہ مل کر رہے گا. باقی اب اس خاکے میں تفصیلات کا رنگ وہ تو وحی کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے ہی سے بھرا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری نصیحت ان کی آئی ہے، تیسری آیت کہی ہے جو نصیحت پر مشتمل ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچے نماز قائم رکھنا. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور بدی سے روکتے رہنا. اور آخری بات واصبر علی ما اصابک، اور نیکی کا حکم دینے میں اور بدی کا سے روکنے میں جو تکلیف آئے، لوگوں کی طرف سے مخالفتیں ہوں، ایزائیں آئیں، لوگوں کی دشمنیوں کا سابقہ پیش آئے، تو پھر صبر کرنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، جو بیتے اس کو جھیلنا. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خطك للناس، اور اس مقام پر پہنچ کر ایک خطرہ یہ باقی رہ جاتا ہے، کہیں تمہارے اندر گھمنڈ اور غرور پیدا نہ ہو جائے اپنی نیکی پر، اور لوگوں سے نفرت نہ کرنے لگو. ایسا نہ کرنا، لوگوں کے لیے اپنے گال پھلا کر نہ رکھنا، لوگوں کے لیے اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر لینا، تمکنت نہ پیدا ہو جائے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو اتراتے ہیں اور شیخی خورے ہیں. وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. چال سے مراد یہاں صرف چلنا نہیں ہے، وہ بھی یقیناً اس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری زندگی اپنی روش، یوں سہی ہے، اپنی روش جو ہے اس میں میانہ روی، وہ روش جو ہے پوری زندگی میں انسان کے طرز عمل کو. بغض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا. اس میں مراد ہے کہیں اگر بحث و تمہیس ہو جائے تو خامخواہ آواز بلند کر کے جو ہے اپنے مخاطب کے اوپر اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کرنا جو ہے اس سے روکا گیا ہے. ورنہ یہ کہ جہاں کہیں آواز بلند کرنے کا موقع ہو وہاں آواز بلند کرنی چاہیے. جیسے کہ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. وحمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کمانڈر جو ہے سپہ سالار وہ اپنے فوج کو لڑانے کے لیے جس طرح جوش دلاتا ہے اس طرح حضور خطبہ دیتے تھے. اس لیے مجرد جو ہے بلند آواز کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, بلکہ یہاں اصل میں تنقیص ہے اس بلند آواز کی کہ جہاں کوئی بحث و تمہیس میں آدمی دیکھتا ہے میرا پہلو گر رہا ہے, اب وہ اپنی آواز کو بلند کر کے کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے دلیل کی کمزوری کو اپنے آواز کی بلندی سے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, جان لو کہ تمام آوازوں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے اگرچہ وہ بہت بلند. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وصدق الحکیم.